أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب بحقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك والحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اذن گرامی قدر، استقبال ماہ مبارک شعبان کے حوالے سے یہ ہماری دوسری اور آخری گفتگو ہے ان دو روزہ یا دو تقاریر پر جو مشتمل سلسلہ تھا اس سلسلے کی. میں ایک فقہی مسئلے کے ذریعے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. کل ایک مومن محترم نے سوال کیا اور ایسا سوال ہے کہ اس کو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں لیکن ابھی بھی ممکن ہے کہ کچھ دوستوں کے اور کچھ ساتھیوں کے کام کا مسئلہ بن جائے. کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں جو ہم نے کل درخواست کی تھی، تو انہیں جو اناؤنسمنٹ کیا تھا کمیونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے، تو جن سوالات آیا ہے اور ہم تک پہنچے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کو ہم اکوموڈیٹ کریں، لیکن آخر میں جو مسئلہ میں آج ابھی اسٹارٹ میں لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں حساب کتاب نہیں ہوتا کہ بچپن سے آج تک کتنے روزے قضا ہوئے ہیں. لا علمی تھی، نادانی تھی، نہیں پتا تھا، خیال نہیں آیا، احساس نہیں ہوا، والدین نے احساس نہیں دلایا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کی مثال کے طور پر 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال گزار چکا ہے، اور اب جب وہ ساری باتیں سنتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ میں نے اپنے اچھے خاصے روزے جو ہے نہیں رکھے ہیں پچھلے سالوں میں. اور زیادہ تر یہ روزے ان ایام سے متعلق ہوتے ہیں کہ جب انسان نے نیا نیا جو ہے وہ ایک طرح سے تکلیف، جنہیں شرعی عبادات واجب ہوئی ہوتی ہیں، پروردگار نے مکلف بنایا ہوتا ہے. لڑکی جب 9 سال کی عمر کو پہنچتی ہے، مرد جب 15 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، تو اس کا کیا علاج کیا جائے اور اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، وہ روزے جس کے بارے میں انسان کو پتا تھا کہ روزے رکھنے ہیں، میں نہیں رکھوں گا تو گناہگار ہوں گا، مجھ پہ کفارہ لگنے والا ہے، اس میں تو قضا بھی کرنی ہے ساتھ میں کفارہ بھی دینا ہے. لیکن وہ روزے جو جہاں انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرا اتنا قصور نہیں ہے، میں نہیں جانتا تھا، لا علمی تھی، اور لا علمی میں بھی میں قصوروار نہیں ہوں، مجھے ایسا ماحول ہی نہیں ملا، توجہ ہی نہیں ملی، ایسا گھرانہ نہیں ملا، وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کے روزوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے وہ قضا کر لو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فدیہ دے دو، یعنی ایک روزے کا ایک غریب کو کھانا بھی کھلا دو. لیکن روزہ تو بہرحال رکھنا پڑے گا تو تمہاری ذمہ داری ختم ہو جائے گی. جو اصل مسئلہ مجھے بھی بیان کرنا ہے وہ یہ نہیں تھا, اصل مسئلہ یہ تھا کہ حساب کتاب کیسے کیا جائے, نہیں پتہ کتنے روزے قضا ہوئے. مثلا فرض کر لیتے ہیں ایک شخص ہے جو آج 35 سال کا ہے, مثال کے طور پر 15 سال کی عمر میں روزے واجب ہوئے تھے, 20 سال بعد سوال کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب مجھے نہیں معلوم کہ میرے کتنے روزے قضا ہوئے بچپن میں, کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اب یہاں پر جو قانون شریعت ہے وہ میں سمجھا دیتا ہوں, لیکن اس قانون کا جو اپلیکیشن ہے وہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوگا, اس کی جو کیلکولیشن ہے وہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوگی. مثلا فرض کر لیجئے میں اسے سوال پوچھتا ہوں کہ بھائی آج تم 35 کے ہو گئے, 15 میں روزے واجب ہوئے تھے, 20 سال تم پر روزے واجب ہوئے ہو چکے ہیں, کب سے تم نے پکے روزے رکھنا شروع کر دیے ہیں؟ کہنا مولانا صاحب 10 سال سے تو رکھ رہا ہوں, پچھلے 10 سال میں تمہارا ایک روزہ بھی قضا نہیں, یہ تو مجھے معلوم ہے, لیکن اس سے پہلے میں اتنا پکا نہیں تھا جب تک 25 سال کا ہوا, کبھی رکھتا تھا کبھی نہیں رکھتا تھا. اچھا 10 سال کا مسئلہ آ گیا, اب سوال یہ ہے کہ اس 10 سال کے اندر تم نے کتنے روزے چھوڑے؟ مولانا صاحب یہی تو نہیں معلوم کتنے چھوڑے, پتا ہوتا تو آپ کے پاس تھوڑی آیا ہوتا. تو اس کا آسان سا جواب تو یہ کہ جب تمہیں نہیں معلوم تو مولانا صاحب کو کہاں سے معلوم ہو گیا؟ تو مولانا صاحب تو اس وقت نہیں بیٹھے ہوئے تھے حساب کتاب کرنے کے لیے. تو اب ایک قانون ہے, قانون یہ ہے کہ تم خود اب 10 سال ہے نا, تو تم لکھو اپنے ساتھ مثال کے طور پر کہ پہلا سال, دوسرا سال, تیسرا, چوتھا اور 10, کم سے کم میں نے کتنے قضا کیے ہوں گے؟ اتنے تو قضا کیے ہی ہوں گے, ایک روزہ ہاں اتنا تو ہے یقیناً ہے, کچھ تو کیے, ایک تو ہے. اچھا 2, 3, 5. اب ہر شخص جو ہے وہ اس کی ایک الگ الگ کوئی فگر آئے گا کہ بھائی کم سے کم میں نے 5 تو قضا کیے تھے ہر سال. ایک کہے گا کہ نہیں مولانا صاحب کم سے کم 5 نہیں, کم سے کم 15 قضا کیے تھے. ایک کہے گا نہیں مولانا صاحب کم سے کم 10 قضا کیے تھے. تو ہر ایک کا الگ الگ, 5 ہے, 6 ہے, 7 ہے, 8 ہے, 10 ہے, 12 ہے, 15 ہے, یہ کم سے کم. زیادہ سے زیادہ کتنے قضا کیے ہوں گے؟ اب جس نے کم سے کم 5 کہا ہے نا, وہ کہے گا کہ بھائی زیادہ سے زیادہ کیے ہوں گے تو 10 کیے ہوں گے. 5 تو کھائے کھائیں اور 20 تو رکھے ہی رکھیں. اب نہیں پتا اب 10 پورے کھائے تھے روزے یا جو ہے وہ 5 کھائے تھے, یہ بھی یاد نہیں آ رہا, لیکن اتنا تو ہے کہ کم از کم 20 روزے رکھے ہوں گے میں نے, اور کم سے کم 5 روزے تو کھائے کھائے ہوں گے. باقی 5 ڈاؤٹ فل ہے, رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے. ایک کہے گا نہیں مولانا صاحب 15 روزے کم سے کم کھائیں, ممکن ہے 20 بھی کھا گیا ہوں, میں نے 10 تو رکھے تھے کم کنفرم. تو ہر ایک کا جو کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ یہ فگر الگ الگ ہوگا. 5 والے کا ممکن ہے 8 ہو, 10 والے کا ممکن ہے 12-15 ہو, 15 والے کا ممکن ہے 20 ہو, 20 والے کا ممکن ہے 25 ہو, اس طرح سے. اب تم نے حساب لگا لیا کہ بھائی یہ کم سے کم اتنے روزے میرے چھوٹے, پہلے سال میں 5, دوسرے سال میں 5, تیسرے سال میں 5. اچھا فرض کرنا خیال آیا کہ بھائی شروع کے سالوں میں زیادہ روزے چھوٹے تھے, آخر کے سالوں میں کچھ کم ہو گئے تھے, تو آخر میں آپ نے جو ہے 5 کی جگہ 4 کر دیے, 3 کر دیے. اب آپ نے حساب لگایا کہ بھائی 10 سال میرے روزے چھوٹے تھے, کچھ کم سے کم 5 چھوٹے تھے, 10 سال کے حساب سے بن جاتے ہیں 50 روزے, زیادہ سے زیادہ 10 چھوٹے تھے ہر سال, بن جاتے ہیں 100 روزے. یعنی 50 تو مجھے روزے رکھنے ہی رکھنے, بہت زیادہ رکھنے تو 100 رکھنے. اب اس 50 کا مسئلہ ہے جو ڈاؤٹ فل ہے, جو 50 کنفرم ہے وہ تو رکھنے ہی رکھنے, اس میں تو میرا اور آپ کا کسی کا اختیار نہیں, جو پتا ہے کہ نہیں رکھے تو رکھنے. وہ 50 جو ڈاؤٹ فل ہیں کہ رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے, اچھا اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ 50 میں سے ایک بھی ایکسٹرا نہیں جو ہے نہیں رکھنا, یا 50 کے 50 رکھے ہی ہوں گے, کوئی آگے پیچھے کوئی بھی فگر ہو سکتا ہے. خداوند متعال کی طرف سے یہاں پر ایک خاص عنایت ہے. خداوند متعال یہ کہتا ہے کہ مومن اگر تو میرے پاس قرضہ لوٹانے کے لیے نہیں آیا تو قیامت کے میدان میں ایک ایک روزے کا حساب لوں گا, جتنے بھی چھوٹے تھے, پھر وہ 50 تھے کہ 60 تھے کہ 70 تھے کہ 80 تھے کہ 100 تھے. لیکن اگر تو دنیا میں حساب کتاب کرنے بیٹھ جاتا ہے میرے ساتھ, تو میں تیرے ساتھ ایک ڈیل کرنے کو تیار ہوں. ڈیل یہ ہے کہ تو کم سے کم روزے جو واجب میں رکھ لے, باقی روزے میں خود بخود معاف کر دوں گا. یعنی واقعی پروردگار کی طرف سے اس سے بڑی تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. مولانا صاحب نے 50 کہہ دیا تو 50, اور مولانا صاحب نے کہہ دیا 100 تو 100, یہ نہیں چلے گا. ممکن ہے کسی کے 10 سال میں 5 کے حساب سے 50 بنتے ہوں, ممکن ہے کسی کے 5-10 سال میں 15 کے حساب سے 150 روزے بنتے ہوں. ہر ایک کو اپنا حساب خود کرنا ہے کہ میرے کم سے کم روزے کتنے تھے, زیادہ سے زیادہ کتنے تھے. اب جو کہتا ہے کہ بھائی میرے کم سے کم 80 تھے, زیادہ سے زیادہ 100 تھے, وہ 80 رکھ لے. جو کہتا ہے میرے کم سے کم 150 تھے, زیادہ سے زیادہ 200 ہے, وہ 150 رکھ لے. جو کہتا ہے کہ بھائی 10 سال میں کم سے کم جو ہے 200 تھے, زیادہ سے زیادہ 250 ہے, وہ 200 رکھ لے. یعنی جو کم سے کم فگر ہے وہ رکھ لو, جو تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جو ڈیل ہے وہ یہی ہے، تمہیں ایمانداری کے ساتھ اپنے بارے میں طے کرنا ہے کہ اتنے تو کم سے کم تھے۔ اچھا یہ اپنے بارے میں آپ ہی بتا سکتے ہیں، دنیا کے کوئی انسان نہیں بتا سکتا۔ آپ کو خود پتہ ہے میں نے کتنے روزے کھائے کتنے نہیں کھائے، کتنے چھپ کے روزے توڑے تھے، اماں ابا کو پتہ نہیں چلا تھا۔ میرے پاس ایک کیس آیا تھا ایک بچی کا، اس کے والدین نے کہا کہ مولانا صاحب ہم تو سمجھتے ہیں ہماری بچی کا ایک روزہ بھی قضا نہیں ہوا۔ آج وہ آگے کہہ رہی ہے کہ بابا جب میں چھوٹی تھی تو گرمی بہت لگتی تھی تو میں چھپ کے پانی پی لیتی تھی۔ وہ کب پتہ چلا؟ جب وہ مثلا بچی 9 سال کی تھی اور آج مثال کے طور پر جو ہے وہ ہو گئی 15 سال کی۔ کوئی بہت زیادہ بڑی عمر کی بچی نہیں، لیکن واقعی یہ بات سامنے آئی۔ تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو یہ آپ کو تو پتہ ہے نا، کسی کو نہ پتا ہو کہ میں نے کتنے روزے سے چھپ چھپ کے توڑ دیے تھے جو کسی کو نہیں پتا تھا۔ مجھے ہار بھی پہنا دیے گئے تھے، تصویریں بھی کھنچ گئی تھیں، انعامات بھی مل گئے تھے، لیکن روزہ نہیں رکھا تھا۔ تو یہ آپ اپنے حساب سے خود فیصلہ کریں، جو کم سے کم، زیادہ سے زیادہ کم سے کم روزے رکھ لیں، پروردگار کہتا ہے کہ میں باقی روزے خود بخود معاف کر دوں گا۔ تو اس طرح سے انسان کی روزوں کی ذمہ داری پوری ہو سکتی ہے۔ یہی والا فارمولا بے نہیں قضا نمازوں کے اندر بھی چلتا ہے۔ کسی کو نہیں پتا میری کتنے سالوں کی نمازیں قضا ہیں، کم سے کم زیادہ سے زیادہ کا حساب لگاؤ، اپنے ساتھ بیٹھ کے لکھو اس سال اتنے، اس سال اس سال، طے ہو گیا پورا حساب نکل آیا، کم سے کم اتنی نمازیں قضا ہیں، زیادہ سے زیادہ اتنی قضا ہوں گی، جو کم سے کم ہے اس کو پڑھ ڈالو، پروردگار زیادہ سے زیادہ خود ہی معاف کر دے گا۔ یعنی اگر کچھ رہ بھی گئی ہوں گی تو خدا کہے گا ٹھیک ہے میں یہ قرضہ تمہارا معاف کرنے کو تیار ہوں۔ ایک مرتبہ صلوات بھیج دیجئے گا محمد و آل محمد کا۔ اذن گرامی، بات یہ ہے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آج کی حد تک جو میں نے آپ سے کل وعدہ کیا تھا کہ شجر توبہ اور شجر زقوم والی جو روایت ہے اس کا خلاصہ پیش کروں، روایت کافی طولانی ہے۔ ایک تفسیر ہے ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، اور اصل میں یہ روایت اس تفسیر کے اندر ہے۔ پھر حاجی نوری نے کلمہ طیبہ کے اندر اس روایت کا پورا ترجمہ لکھا، شیخ عباس نے اس پوری روایت کو دیکھا، اور شیخ عباس یہ کہتے ہیں کہ وہ روایت بہت طولانی ہے۔ میں اس روایت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ کہہ کر شیخ عباس قومی نے اس روایت کو خلاصہ بنا کے پیش کیا ہے۔ میں اب عزیزان سے عرض کر رہا ہوں کہ میں بھی جو خلاصہ لکھا ہے وہ بھی پورا کا پورا پیش نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ خود لطف اندوز ہوں گے، موقع نکال کے 10 منٹ 15 منٹ آپ بیٹھیں گے تو آپ، کیونکہ جب وضاحت اور تفصیل نہیں ہوتی ہے تو 15 منٹ میں انسان روایت مکمل کر لیتا، تو آپ مفات الجنان سے اس پوری روایت کو آرام کے ساتھ ایک مرتبہ مطالعہ کر لیں، 15-20 منٹ لگیں گے آپ کو، اور آپ جو ہے اس روایت سے آشنا ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت میں اس روایت کا بھی تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ یہی اس سلسلہ کافی ہو جائے گا آج کی حد تک اس گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے۔ یہ بات میں ایک مرتبہ پھر خلاصتاً جو ہم نے کل باتیں کی تھیں اس کا دہرا دوں، اور اس کے بعد میں شجر توبہ والی روایت پر آ جاؤں۔ خلاصہ ماہ مبارک شعبان کے حوالے سے یہ ہے کہ رجب، شعبان اور رمضان کو ایک ساتھ بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو نعمت پروردگار عالم نے رجب و شعبان و رمضان کے حوالے سے ہمیں عنایت فرمائی تھی اس کا ایک تہائی حصہ ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے۔ رجب کا مہینہ بطور خاص اپنے آپ کو تیار کرنے کا مہینہ تھا۔ اگر آج کل کی زمان میں بات کی جائے تو اپنے آپ کو وارم اپ کرنے کا مہینہ تھا۔ فائنل میچ رمضان میں کھیلنا ہے تو اچھا وہی پرفارم کر سکے گا کہ جس نے 2 مہینے پہلے سے پریکٹس شروع کر دی ہوگی۔ ایک ساتھ 30 روزے لطف لے کر وہی رکھ سکے گا جس نے پچھلے 60 دنوں میں کچھ نہ کچھ روزے رکھ لیے ہوں گے۔ اگر ایک روزہ بھی نہیں رکھا، ایک دن کا کھانا بھی نہیں چھوڑا، ایک وقت کی بھوک بھی برداشت نہیں کی، اور ایک ساتھ 30 روزے رکھنے پڑیں گے تو انسان کو بھاری پڑ جاتا ہے۔ پھر وہ روزے کے اندر تو کچھ خیال ہی نہیں آتا عبادت کرنے کا، یہی خیال آتا ہے کہ کھانا کب ملے گا اور افطار کا وقت کب آئے گا اور یہ گرمی کب چھٹے گی۔ تو تھوڑا سا اگر پریکٹس کر کے رکھی ہوگی انسان نے تو بہت کچھ فائدہ مند چیز ہے۔ ایک انفارمیشن جو ابھی بھی میرے پاس آئی آنے سے پہلے، ایک دوست نے ایک میسج فارورڈ کیا، اور وہ ایسے ہمارے ساتھی ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، وہ اکثر اہم میسیجز مجھے فارورڈ کر دیا کرتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے میسج آ گیا کہ جو ہے وہ شعبان کا چاند نظر نہیں آیا ہے پاکستان کے تک، جو رویت ہلال کمیٹی نے اناؤنسمنٹ دیا ہے۔ تو اس کے اعتبار سے ابھی مزید ہمارے پاس کم از کم ایک دن رجب المرجب کا باقی ہے، اور اس کے بعد شعبان کے مہینے کا آغاز ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رجب کا ایک دن باقی رہ گیا، یعنی 33% ٹائم ہمارے ہاتھ سے آلموسٹ نکل چکا ہے، اب 2/3 حصہ ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک مشورہ جو میں اکثر اس طرح کے لیکچر میں دیتا ہوں، آپ عزیزان کو بھی میں مشورہ دے رہا ہوں اور درخواست کر رہا ہوں کہ اس پہ عمل کیجئے گا، اور وہ یہ کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ سمجھ لیجیے گا کہ 10 منٹ تقریر دیر سے ختم ہوئی تھی، اور جا کر ایک کاغذ لے کر بیٹھیں اور اپنے ساتھ کچھ کمٹمنٹ کریں۔ अपने साथ कुछ वादा करें, कुछ प्लानिंग करें। जैसे इंसान को पढ़ना होता है, कमाना होता है तो प्लानिंग करता है, ऐसे प्लानिंग करें कि मुझे इस शाबान के महीने में क्या हासिल करना है एक्स्ट्रा इस शाबान की वजह से। और उस एक्स्ट्रा के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी रेगुलर इबादत कितनी है। अब मैं हर लेवल की मिसाल देकर बात कर रहा हूं ताकि हर एक को समझ में आ जाए। फर्ज कर ले एक मोमिन ऐसा है कि जिसकी बड़ी मुश्किल से फजर की 30 नमाजें पूरी होती हैं। कभी महीने में 4 नमाजें कजा हो जाती हैं, कभी 5 कजा हो जाती हैं, कभी 10 कजा हो जाती हैं। मौलाना साहब आंख नहीं खुली, देर से सोया था, ये हो गया था, वो हो गया था, हजार तरह के मसाइल। वो कम अज कम इतना वादा करे कि इस शाबान के महीने में एक फजर की नमाज भी कजा नहीं होने दूंगा। कोई लंबे चौड़े वादे करने की जरूरत नहीं है अपने आप से, इतना वादा करो। किसी को पता है कि नहीं मेरी फजर की नमाज तो कजा नहीं होती है, हाँ मैं नमाज शब बड़ी मुश्किल से महीने में जो है 3-4 पढ़ पाता हूँ। वो अपने साथ ही वादा करे कि 3-4 की जगह मैं 10 पढ़ूंगा इस मरतबा, हर 2 दिन छोड़ के एक नमाज शब पढ़ूंगा। एक वो है जो मसलन 15 नमाज शब पढ़ता है, वो ये अपने आप से वादा करे कि मैं 20 पढ़ूंगा। यानी जो पूरा साल करते हो कुछ तो पढ़ा उसके अंदर शाबान के महीने में। अगर आपको पता है कि आप मसलन रोजाना एक सफा कुरान मजीद की तिलावत कर पाते हैं, ठीक है शाबान के महीने में इतना करूंगा कि 1.5 सफा कर दूंगा, 2 सफे कर दूंगा। कोशिश करें कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाएं, जो जैसा जहां पर है उसके एतबार से अपने आप को बेहतरी की तरफ लाए। देखिए हम जब लंबे चौड़े वादे करेंगे और लंबी चौड़ी प्लानिंग करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जो इंसान जिंदगी में कभी चला ही ना हो, जिसकी वॉकिंग उसके बेडरूम से वॉशरूम तक होती हो और वो सोचे कि मैं रोजाना 10 किलोमीटर वॉक करना शुरू कर दूंगा, तो पहले के दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन शायद 10 किलोमीटर वॉक कर ले, चौथे दिन लोगों को शायद उसको उठाना पड़ जाएगा 4 कंधों पर और बिठा के ले आना पड़ेगा डॉक्टर के पास कि भाई अब इसके पास चलने के काबिल भी नहीं रहा। ये कौन चल सकता है कि जो रोजाना 5 किलोमीटर चलता था, अब अगर इम्तिहान के नजदीक आ रहे हैं, मुकाबले के नजदीक आ रहे हैं, तो अगर ठीक है मैं 5 किलोमीटर चलता था, अब मैं 6 किलोमीटर चलूंगा एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ता 7 किलोमीटर चलूंगा, एक 8 चलूंगा, एक हफ्ता 9 चलूंगा, तो एक महीने के बाद 10 किलोमीटर चलने के काबिल हो जाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जिसने बिल्कुल भी वॉकिंग नहीं की है वो ये वादा करे अपने आप से कि ठीक है मैं थोड़ा बहुत चलूंगा, आधा घंटा चलूंगा, 15 मिनट चलूंगा, 20 मिनट चलूंगा। इबादतों का मिजाज भी ऐसा ही है, इबादत से इंसान को बदहजमी हो जाती है। जो लोग एकदम से ज्यादा इबादत करना शुरू कर देते हैं, हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, यानी जहां इस तरह के केसेस हैं कि इबादत का शौक ही नहीं है, वहां कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं कि मौलाना इबादत के इतने लग गए, मौलाना साहब वहम रहता है, वसवसा रहता है, ये होता है। मैंने कहा अच्छा ऐसा करें आप ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ें, वो तो रोजाना पढ़ते। अच्छा मैंने कहा ज़ियारत अशूरा पढ़ें, मैंने कहा रोजाना पढ़ते। मैंने कहा अच्छा आप दुआ तवसल पढ़ें, कहा रोजाना पढ़ते। मैंने कहा भाई ज़ियारत जामिया पढ़ें, कहा वो तो रोजाना पढ़ते। मैंने कहा बिल्कुल डोज कम करें, ओवरडोज हो गए आप। अब आपके वहम का इलाज ये नहीं है कि मैं कोई नई दुआ बताऊं, अब आपके वहम का इलाज ये है कि एक दुआ कम करो, एक ज़ियारत कम करो। ये जो रोजाना 3 घंटे मुसल्ले पे निकल जाते हैं, हकीकी खुदा के साथ मजाजी खुदा को भूल गए हो, तो अब आओ दोबारा मुसल्ले से निकलकर जिंदगी में देखो, अपने बच्चों की तरफ देखो, शौहर की तरफ देखो। तो बाज़ वक़्त वो प्रॉब्लम भी आता है, लेकिन इबादतों के मामले में कोशिश ये करना है कि जो नॉर्मल हमारा इबादत का मिजाज, जो नॉर्मल इबादत का तरीक़ेकार है, उसमें थोड़ा सा हम शाबान के महीने में बढ़ाएं ताकि हम अपने आप को रमजान के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकें। और इस हवाले से 15 शाबान की रात इस महीने के अंदर अहम तरीन रात है। फिर उन रातों में ऐसी रात है जिसके बारे में मौला कायनात फरमाते हैं कि मैं पसंद करता हूं कि जाकर गुजारूं, और मेरे ख्याल में मैं समझता हूं कि जहां जहां सारी और इबादतें उस शब बारात के अंदर, उस इंतहाई अहम रात के अंदर, वहां यह भी है उसके अंदर कि अपना हिसाब करो कि इन 90 दिनों में से आधा टाइम गुजर गया, तुमने कितना कमाया, कितने वादे पूरे किए, कितने कमिटमेंट्स अपने साथ किए हुए तुमने पूरे किए, और अब अगर नुकसान किया है तो उसको जो है वो आगे जाके बाकी 45 दिनों में कैसे कवर करना। अब आ जाइए सैयद इब्ने ताऊस ने एक रिवायत, सिर्फ इन शॉर्ट मैं इस जुमले को बयान कर दूं, शाबान के महीने में इब्तदाई 3 दिन रोजा रखने की बहुत ज्यादा ताकीद है और आखिरी 3 दिन रोजा रखने की भी बहुत ज्यादा ताकीद है। आखिरी 3 रोजों के बारे में तो यह है कि इसको शाबान के साथ, रमजान के साथ मिला दो तो परवरदिगार आलम पूरी साल जो है वो इंसान को इबादत करने का और रोजा रखने का सवाब इनायत फरमाता है। इस्लामी महीने के अंदर 360 दिन से कुछ कम होते हैं, तो अगर रमजान के 29 से 30 दिन पूरे रोजे रखें और 3 दिन मिला दी तो 33 डेज, तो ये मिल मिला के जो है वो 10 के बराबर सवाब मिलेगा, तो इंसान के जो है वो अच्छे खासे ऑलमोस्ट पूरे साल के रोजे का सवाब मिल जाएगा। तो इब्तदाई 3 दिनों में बहुत ज्यादा सवाब है रोजा रखने का, स्पेशली जब 3री शाबान का दिन आता है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन। तो सैयद इब्ने ताऊस ने पैगंबर अकरम से एक रिवायत की है जिसमें इस सवाब को तफसील से जिक्र किया है। उसके बाद अब आ जाइए वो रिवायत जिसका ताल्लुक मैंने आपसे अर्ज किया था कि شجر طوبہ اور شجر زقوم والی روایت سے ہیں. روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ مولا کائنات ایک مرتبہ تشریف لے گئے مسجد کے اندر, شعبان کی پہلی تاریخ تھی. امام جب ان لوگوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے, امام نے دیکھا کہ وہ لوگ ایک ٹاپک پر ڈسکشن کر رہے ہیں, اور یہ ٹاپک ایسا ہے جو ائمہ طاہرین کے دور سے آج تک 1400 سال سے زیادہ گزر گئے, 14 صدیاں گزر گئیں. یہ ٹاپک آج بھی اگر علمی اعتبار سے, علمی ماحول کے اندر دیکھا جائے تو ابھی تک ریسرچ ہو رہی ہے, ابھی تک ڈبیٹ ہو رہی ہے, ابھی تک ڈسکشن ہو رہا ہے. بڑے بڑے اساتذہ ان ٹاپکس پر ڈسکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, بڑے بڑے اسٹوڈنٹس اساتذہ کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور بہرحال کسی نہ کسی انداز سے اپنے حساب سے سالو کرتے ہیں. تب بھی ایسا لگتا ہے کہ تشنگی رہ گئی. کون سا ٹاپک؟ قضاء و قدر کا ٹاپک. اب قضاء و قدر کا ٹاپک میں صرف یہ سمجھاؤں کہ ٹاپک کیا ہے تو سولوشن تو پھر بات کی بات, تو اس میں جو ہے وہ ٹائم نکل جائے گا, مجھے اس پر ڈسکس نہیں کرنا. لیکن اتنا طے ہے کہ قضاء و قدر کے ٹاپک کا انسان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. یعنی پریکٹیکلی جو انسان کر رہا ہے وہ کر رہا, چاہے یہاں پر جو ہے بلیف کچھ بھی بنائے, کہ اہل بیت اطہار سے سیکھ کر بنائے, اپنی مرضی سے بنائے, عقل سے بنائے, فلسفے سے بنائے. مولا کائنات ان کے پاس سے گزرے, وہ لوگ اس پہ بحث کر رہے تھے. اور یہ علمی مباحث ایسی ہوتی ہیں کہ جب انسان جب ایک علمی مباحث میں جب بات کو آگے بڑھا دیتا ہے تو پھر جذباتی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تم غلط ہو, ہم غلط ہیں, تم نے ایسا کیا, اہل بیت اطہار کے خلاف تم جو ہے بول رہے ہو, اور مثلا جو ہے وہ خدا کے خلاف بات کر رہے ہو, اور قرآن کے خلاف بات کر رہے ہو, اور امام زمانہ کے خلاف بات کر رہے ہو, اور یہ ہو گیا وہ, کہ ان سب بڑا جذباتی ہو جاتا ہے. امام علیہ السلام ان کے پاس رکے, سلام کیا اور جو ہے وہ خاموش ہو گئے. وہ لوگ امام کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے اور امام سے انہوں نے خواہش کی کہ مولا آپ ہمارے پاس آ کر بیٹھے, یہ بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات چل رہی ہے, بڑے زبردست بحث چل رہی ہے, آپ بیٹھے اور مولانا صاحب, مولا آپ سالو کریں کہ جو ہے اس کا سولوشن کیا ہے. امام نے کوئی توجہ نہ کی, بلکہ امام نے ایک عجیب جواب دیا. امام نے فرمایا کہ اے وہ گروہ جو اس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہو جو نفع نہیں پہنچاتی ہے, کیا تم نہیں جانتے ہو کہ خداوند عالم کے ایسے بندے بھی ہیں جن کو اللہ کے خوف نے خاموش کر دیا؟ ایسا نہیں کہ بولنے سے عاجز ہیں, ایسا نہیں کہ وہ گونگے ہیں, بول سکتے ہیں, نہیں بولتے, خاموش رہتے ہیں. ایک ایسا ٹاپک جس میں پڑھنے کا فائدہ نہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. بلکہ یہ لوگ جب عظمت خدا کو دل میں سوچتے ہیں تو ان کی زبان بند ہو جاتی ہے, ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں اور مبہوت ہو جاتے ہیں. جب وہ عزت و جلالت خدا کو سوچتے ہیں تو ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے, اور پھر جب وہ آپے میں آ جاتے ہیں تو خدا کی جانب متوجہ ہو کر پاکیزہ کردار کو شمار کرتے ہیں, اور جب شمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے نفس کو ظالموں میں سے سمجھنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی عبادتیں نیکی کرنے کے باوجود بھی ظالموں میں سے ہیں, جبکہ یہ لوگ غلطی اور کوتاہی سے منزہ ہیں. لیکن یہ لوگ خدا کے لیے تھوڑے کردار پر راضی نہیں ہوتے ہیں, زیادہ کو بھی کم سمجھتے ہیں. خیر, امام نے یہ ساری باتیں کی. پھر امام نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ تم بجائے ان باتوں میں وقت ضائع کرنے کے تم شعبان کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے شعبان کی پہلی تاریخ ہے, اور خداوند متعال نے اس مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا ہے کہ اس میں تمام نیکیاں منتشر کی جاتی ہیں. شعبان ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, میں سمجھاؤں گا تو بہت آسانی سے واضح ہو جائے گی. ہم اردو میں کہتے ہیں نا شعبہ, شین عین بے اور پھر چھوٹی سی یہ لگاتے ہیں شعبہ. یہ شعبے میں جو ورڈ ہے انہی ورڈ سے بنا ہے شعبان. شعبان یعنی چیز کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنا, مختلف شعبوں میں تقسیم کرنا. امام فرما دے کہ پروردگار نے اس کا نام شعبان رکھا ہے اسی لیے کہ ہر طرح کی نیکی منتشر کر دی جاتی ہے, کئی سارے شعبے بنا دیے جاتے ہیں اور ہر شعبے میں الگ الگ ثواب مل رہا ہے, الگ الگ جو ہے پروردگار کی طرف سے عنایتیں مل رہی ہیں. نام اسی لیے رکھا ہے شعبان خدا نے, تمام نیکیاں منتشر کی جاتی ہیں. خدا نے اس ماہ میں تمام نیکیوں کے دروازے کھول کر رکھے ہیں, اور بہت سستی قیمت اور معمولی کاموں کے ذریعے اپنے کرم اور نیکیوں کو ظاہر کیا ہے. بہت ہی کم پرائز پہ پروردگار عنایتیں کر رہا, لہٰذا اسے خرید لو. اور جب شیطان نے اپنے شر کے اقسام اور بلاؤں کو تمہارے سامنے ظاہر کیا اور تو تم نے ہمیشہ گمراہی اور سرکشی میں کوشش کی اور ابلیس کے سر کی طرف متوجہ ہوئے, امام نے ان کو ڈانٹا. اور اس کے بعد امام نے ایک جملہ استعمال کیا, میں یہاں سے پھر لنک کروں گا پیغام رقم کے جملے سے, انہیں اسی روایت کے اگلے حصے کو, درمیان کے حصے کو میں مس کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں یہ شعبان کی پہلی تاریخ ہے, اور اس کی خیرات کے شعبوں میں سے 8 ان چیزوں کا امام نے تذکرہ کیا ہے: نماز, روزہ, زکوٰۃ, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, والدین, اعزہ اور ہمسایوں سے نیکی کرنا, آپس میں مصالحت رکھنا, فقراء و مساکین کو صدقہ دینا، جو شعبان کے مہینے کے جو انتہائی اہم شعبے ہیں۔ میں نے کل تین چیزوں کی بات آپ سے عرض کی تھی کہ تین چیزیں تو بنیادی ترین ہیں، یعنی جن کو پاسنگ مارکس لینے، فیل نہیں ہونا، کم سے کم اس مہینے کا لے کے جانا ہے، ان کو تین چیزیں ہیں: روزہ رکھنا ہے، استغفار کرنا ہے اور صدقہ دینا ہے۔ یہ تین کام تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے اہل بیت کی روایات کو دیکھ کر کہ مولا کہتے ہیں کہ میرا ماننے والا شعبان کے مہینے میں کم از کم اتنا تو کرے، اس سے کم پہ تو ہم گویا راضی نہیں ہوں گے، ورنہ تو فیل کر دیں گے اس کو۔ لیکن اگر اچھے نمبر لینے، آگے بڑھنا ہے، تو پھر یہ آٹھ چیزیں۔ اچھا، چونکہ ان چیزوں کی وضاحت مزید آ رہی ہے، لہٰذا یہاں پر میں وضاحت نہیں کر رہا ہوں۔ تم بلا وجہ اپنے آپ کو ایسی تکلیف میں ڈال رہے ہو جو تم سے اٹھا لی گئی ہے، قضاء و قدر کے بارے میں خدا نے تم سے نہیں پوچھنے والا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد امام نے ایک قصہ کوٹ کیا کہ جب مسلمانوں کا ایک لشکر حملہ کرنے کے لیے گیا تھا، کچھ اصحاب تھے جو رات کی تاریکی میں بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے، باقی اصحاب سو گئے تھے، کفار کے لشکر نے جو ہے وہ رات میں جو ہے وہ حملہ کر دیا، اندھیرا تھا، مسلمان بڑی شدت کے ساتھ تکلیف اٹھا رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کچھ افراد کے چہروں سے نور نکلنے لگا۔ جب لوگوں نے پیغمبر کو بتایا تو پیغمبر نے کہا اصل بات یہ ہے کہ وہ شعبان کی پہلی رات تھی، جو لوگ عبادت کر رہے تھے پروردگار نے ان کے چہروں کو نورانی کر دیا تھا۔ اینڈ دین ہی اسٹارٹڈ، پیغمبر نے اسٹارٹ کیا، شروع کیا کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت۔ اب وہ فضیلت کے اسٹائل دیکھیں۔ اس کے بعد آن حضرت نے شعبان کے اعمال میں سے ایک ایک بیان فرمائے اور کہا کہ جب شعبان کی پہلی تاریخ آتی ہے، اب یہ جملہ دیکھیے گا کتنا اہم جملہ ہے، شعبان کی پہلی تاریخ آتی ہے تو ابلیس اپنے لشکر کو زمین کے اطراف اور آفاق میں پھیلا دیتا۔ یعنی دو کام ہوتے ہیں شعبان کی پہلی تاریخ کو، ایک کام ابلیس کرتا ہے، ایک کام پروردگار کرتا ہے۔ ابلیس کیا کرتا ہے، اپنے لشکر کو زمین کے اطراف اور آفاق میں پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا بعض انسانوں کو ہی صحیح اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرو، کسی طریقے سے بھی ان شیطانوں کو اپنی طرف لے کر آؤ، ان انسانوں کو اپنی طرف لے کر آؤ، شیطانوں کو کہتا ہے کہ اپنی طرف لے کر آؤ۔ اور خدا کی طرف سے اپنی طرف لے کر آؤ، اور خداوند عالم ملائکہ کو زمین کے اطراف اور آفاق میں پھیلا دیتا۔ پروردگار بھی جو ہے ملائکہ کی ایک فوج ہے جو شعبان کے مہینے بھیجتا ہے، اور حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں پر نگاہ رکھو، ان کی ہدایت کرو، تو تم میں سے ہر ایک نیک بخت ہوگا، سوائے اس کی جو سرکشی کرے اور حد سے تجاوز کرے اور ابلیس کے لشکر میں سے ہو جائے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا، یاد رکھنا، جب شعبان کا پہلا دن آتا ہے تو خداوند عالم حکم دیتا ہے جنت کے دروازے کھل جائیں، اور توبہ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی شاخوں کو اس دنیا کے نزدیک کر دے۔ ایک درخت ہے جنت کے اندر جس کا نام ہے شجر توبہ، درخت توبہ، اور اس وقت اللہ کی جانب سے منادی ندا کرتا ہے، اے خدا کے بندو، یہ درخت توبہ کی شاخیں ہیں، اس سے ملحق ہو جاؤ کہ وہ تمہیں بہشت کی جانب بلند کریں، اور یہ زقوم کی شاخیں ہیں، اس سے ڈرو کہ وہ تمہیں دوزخ کی جانب نہ لے جا سکیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جو شخص اس روز کسی نیکی کو اپنا لے، کوئی بھی نیکی، وہ توبہ کی شاخوں میں کسی شاخ سے مل گیا اور وہ اس کو جنت کی طرف لے جائے گی، اور جو شخص آج کے دن کسی برائی پر عمل پیرا ہو گیا، وہ درخت زقوم کی کسی ایک شاخ سے متصل ہو گیا اور وہ اسے جہنم کی طرف لے جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اب یہاں آنے کے بعد 15 چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی کہ اگر یہ کام کرو تو اپنے آپ کو گویا تم نے شجر توبہ سے متصل کر دیا، یہ کام کرو تو شجر توبہ سے متصل کر دیا۔ اس روایت کو دیکھ کر اور باقی روایت کے خلاصے کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوتا کہ شعبان اور رجب کے مہینوں میں ایسا نہیں ہے کہ یہ مہینے صرف اور صرف مصلی بچھانے کے نام ہیں، یعنی عبادتوں میں روزہ ہے، نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بننی چاہیے رجب و شعبان اور رمضان کے اندر، لیکن انجانے میں یہ غلطی نہ ہو جائے کہ ہم رجب و شعبان اور رمضان میں اپنے آپ کو مصلی کی طرف اتنا لے کر چلے جائیں کہ اپنے والدین کو، بھائی بہنوں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، دوستوں کو بھول جائیں۔ یہ مسٹیک نہیں کرنی ہے، حقوق اللہ کی خاطر حقوق الناس کو پامال نہیں کر دینا۔ ایک فقہی مسئلہ جو مجھے ابھی ایک دم سے ذہن میں آ گیا، پوچھا بھی گیا ہے اور آخر میں آنے والا بھی، اشارتاً اس کو لنک کر دوں۔ دیکھیں، پروردگار کا حق، ایک تو وہ حق ہے جو واجب حق ہے، نماز ہے پڑھنی پڑھنی، روزہ ہے رکھنا ہی رکھنا ہے، اس میں تو پھر کہیں حجاب ہے کرنا ہی کرنا، وہاں تو پھر کسی کی بات نہیں چلے گی، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن جہاں مستحبات کی بات آتی ہے اور دو مستحب ایسے ٹکرا جائیں جہاں پر ایک بندے کا حق ہو ایک اللہ کا حق ہو، پروردگار کہتا ہے بندے کی خاطر میرا حق چھوڑ دو، میں تمہیں ڈبل ثواب دوں گا، بندے کا حق پورا کرنے کا ثواب بھی دوں گا، اپنا حق ادا کرنے کا ثواب بھی دوں گا. اس کی مثال مستحب روزہ. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب مستحب روزہ جو ہے وہ کھول سکتے ہیں، کوئی دعوت دیتا ہو. اچھا بڑا مشہور ہوا ہے مسئلہ، اور کچھ اہل ایمان نے اس مسئلے کا بڑا غلط استعمال کیا. یعنی سحری بھی کھا رہے ہیں، کیوں بابا سحری تو کھا لیں، اچھی بات ہے، صبح اماں سے کہیں گے روزہ کھلوا دے گی، ثواب اس کو مل جائے گا، ہمارا ثواب ہو جائے گا روزے کا ثواب. یعنی ایسا ہے کہ مذاق سمجھ کے رکھا ہے. باقاعدہ گھروں میں رسمیں بن گئی تھیں، روزہ رکھو صبح جو ہے تم میرا روزہ کھلوا دینا، میں تمہارا روزہ کھلوا دوں گا، میں تمہیں دعوت دے دوں گا تم مجھے دعوت دیتا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. پلاننگ ہو گئی، روزے کا روزہ ہو گیا، روزہ رکھنا بھی نہیں پڑا. ایسا کوئی اسلام کے بعد حکم نہیں ہے، یہ مسئلے کا غلط استعمال ہے. جب آپ فجر کی نماز پہ پہلے اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو آپ اللہ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، پالنے والے تیری خاطر میں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ پورا دن بھوکا پیاسا رہوں گا، بے طرح سے کمٹمنٹ. اب آپ نے روزہ رکھنا ہے، بھوکے پیاسا رہنا ہے. فرض کر لیں دن میں کوئی موقع ایسا آ گیا، کوئی ایسا مومن آپ سے ملا، کوئی ایسی مومن صاحب کی ملاقات ہوئی، کسی مومن کے پاس آپ گئے یا کوئی آپ کے پاس آیا اور آپ نے محسوس کیا کہ اب اس کے دل کو ناراضگی ہوگی اگر میں اس کے پاس بیٹھ کے کچھ نہیں کھاؤں کچھ نہیں پیوں. آپ کسی مہمان کے جاتے ہیں، کسی کے جاتے ہیں ملنے کے لیے، کوئی آپ کے سامنے پانی رکھ دے، آپ نہ پیئیں. کچھ لوگ جو محسوس نہیں کرتے ہیں اتنا زیادہ، کچھ جو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں. ہمارے گھر کا پانی بھی نہیں پیا آپ نے، آپ نے ہمارے گھر میں ایک گلاس شربت کا بھی نہیں پیا، ایک کپ چائے کا بھی نہیں پیا. اب اس مومن کا حق ہے کہ اس کا دل مت توڑو، اس کا دل ہے کہ تم کچھ کھا لو اس کے پاس، اس کا دل ہے کہ تم کچھ پی لو اس کے پاس، ٹھیک ہے. اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ تو یہ کہو کہ بھائی دیکھو میرا روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزہ نہیں توڑنا چاہتا. تو ظاہر سی بات اگلا کیا کرے گا، خاموش ہو جائے گا، روزہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، میں اپنا یہ پانی کا گلاس یا کھانا یا جو بھی ہے پیچھے کر لیتا ہوں. پروردگار کہتا ہے کہ نہیں، اے مومن تو نے روزہ تو میری خاطر رکھا تھا نا، مجھے معلوم ہے کہ تو روزہ رکھنا چاہتا ہے، مجھے معلوم ہے تو روزہ پورا کرنا چاہتا ہے، مجھے معلوم ہے تو بھوکا پیسہ رہنا چاہتا ہے. اس وقت میرا ایک بندہ اس بات میں راضی ہے کہ تو کھا لے، تو ایک کام کر، میرے حق کو چھوڑ دے، اس کا حق ادا کر دے. اگر تو نے میری خاطر اس کی بات مان کر اس کے گھر پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، میں تجھے مومن کا دل رکھنے کا ثواب بھی دوں گا، اپنا حق ادا کرنے کا ثواب بھی دوں گا. یہ ہے مستحب روزے میں دعوت میں روزہ کھولنا. مذاق نہیں بنا دینا گھر کے اندر کہ اماں نے بچوں کا روزہ کھلوا دیا، شوہر نے بیوی کا روزہ کھلوا دیا، بچوں نے اماں کا روزہ، ابا کا روزہ کھلوا دیا، سب کا روزے بھی ہو گئے اور دعوتیں بھی گھر میں ہو رہی ہیں. یہ مذاق نہیں چلتا. بلکہ بعض علماء نے تو کہا ہے میں خلمہ کاستانی کا حکم تو یہ ہے کہ یہ اسی دعوت کے لیے جو باقاعدہ پراپر دعوت ہو. مثال کے طور پر آپ کو صبح 10 بجے فون آیا کہ بھائی آج جو ہے وہ میٹنگ ہے اور ہم نے لنچ رکھا ہے اپنے آفس میں، یا مثال کے طور پر ہمارا آفس کا پہلا دن ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہے کچھ مومن کے ساتھ بیٹھ کے لنچ کریں، آپ نے بھی آنا ہے. اب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، چپ چاپ چلے جائیں، آرام سے کھانا کھا لیں. یہ ہے حق مومن کو ادا کرنا، نہ بتاؤ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. مومن کی خوشی اس میں، آج اس کے آفس کا پہلا دن ہے، ٹھیک ہے چلے جاؤ کھانا کھا لو اس کے پاس، روزہ کھول دو، خدا تمہیں روزہ رکھنے کا ثواب بھی دے گا. تو یہ روزانہ نہیں چلے گا، یہ ہوگا سال میں ایک دن، دو دن، تین دن. خیر، تو بات یہ ہوئی کہ شعبان کے مہینے میں بھی عبادتوں میں یہ والا مزاج نہیں اپنانا ہے کہ مصلی پر اتنا بیٹھ جاؤ کہ باقی تمہیں لوگوں کا خیال ہی نہ رہے. لہٰذا آپ روایت کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاں مستحبات کی بات کی ہے، حقوق اللہ کی بات کی ہے، نماز اور روزے اور قرآن کی بات کی ہے، وہاں پر پیغمبر اکرم نے کن کن چیزوں کی طرف خاص طور پر اس ماہ شعبان میں توجہ دلوائی ہے. دیکھیں ذرا، پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص اس دن میں خدا کے لیے مستحبی نماز پڑھے وہ اس درخت سے لٹک گیا. مستحبی نماز واجب تو پڑھنی پڑھنی تھی. دو، جو شخص اس روز روزہ رکھے وہ بھی اس درخت سے لٹک گیا، شعبان کا پہلا دن اور پھر شعبان کے ایام. تین، نماز روزے کے فوراً بعد جو تیسرا کام ہے، غور کرنے والا کام ہے، جو شخص میاں بیوی کے درمیان صلح کروائے، باپ بیٹے یا عزیزوں میں یا پڑوس کے مرد و زن میں یا اجنبی مرد اور عورت میں. میاں بیوی نہیں پہچانتے کون ہیں، اجنبی ہیں بالکل، نہ رشتے دار ہیں، نہ دوست ہیں، نہ پڑوسی ہیں، اتنا پتا ہے کہ بابا یہ میاں بیوی لیکن جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں، ان کی صلح کروا دو، ان کے درمیان آشتی کروا دو، ان کی پرابلم کو سالو کروا دو. پیغمبر فرماتے ہوئے اس درخت سے لٹک گیا. چار، جو شخص اس کی پریشانی میں کمی کر دے جس سے طلبگار ہے. اگر آپ کسی سے قرضہ مانگتے ہیں اور قرضہ وہ نہیں دے پا رہا، आप उसकी परेशानी में कमी कर दें। अब कमी करने के बहुत सारे लेवल्स और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि आप कहेंगे भाई तुम ऐसा करो आधा कर्जा दे दो। एक ये है कि भाई 2000 रुपये की बात हुई, तुम ऐसा करो 1500 रुपये किस्त देना शुरू कर दो, 1000 रुपये किस्त देना शुरू कर दो, फलां तरीके से मेरे मसले को सॉल्व कर दो। किसी तरीके से आसानी करें। नमाज और रोजे के बाद सीधा पैगंबर इन बातों की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। रजब और शाबान का महीना सिर्फ अल्लाह से माफी लेने का महीना नहीं है, दूसरों को माफ करने का महीना भी है। बल्कि जितना अल्लाह से माफी मांगनी है उतना तुम थोड़ा दूसरों को तो माफ करने का हौसला पैदा करो। जिस शख्स से कुछ मांगता है उसकी परेशानी में कमी कर दे, वो भी जरा से लटक गया। पांचवी चीज, जो शख्स अपने हिसाब में गौर करे तो देखे पुराने कर्जे को कि जिसका मांगने वाला अब मायूस हो गया है। यह भी तो हो सकता है कि हमने किसी से कर्जा लिया हो, हमने देखा याद आया वो 10 साल पुराना कर्जा था, मांगने वाला बेचारा 3 साल 4 साल मांगता रहा, अब 6 साल हो गए बेचारे ने मांगा भी नहीं है, कोई फोन ही नहीं आया। उसको पता है कितने फोन का खर्चा ही लगना है, पैसे तो वापस आने नहीं, ना हमने पैसे वापस देने। आज अल्लाह ने बरकत भी दे दी है, हालात भी अच्छे हो गए, याद आया कि वो कर्जा मैंने अब तक नहीं लौटाया, देख लिया पुराने हिसाब में लिखा हुआ। पैगंबर फरमाते हैं वो कर्जा वापस कर दो, ऐसा है जैसे उस दर से लटक गया। तो उस दर से लटक गया। जो शख्स किसी यतीम की किफालत करे वो उस दर से लटक गया। जो शख्स किसी बेवकूफ को मोमिन की आबरू से बाज रखे, बेवकूफ से मेरा नादान, एक आदमी किसी मोमिन की गीबत कर रहा है, आपने रोक दिया, पापा क्यों गीबत कर रहे हो, बेचारा नादानी कर रहा था, किसी मोमिन के पर्दा आबरू रेजी कर रहा था, उसकी बुराई पर से पर्दा उठा रहा था, तुमने इसको रुकवा दिया, उस जरा से लटक गया। जो शख्स कुरान और इसके कुछ हिस्से को पढ़े वो जरा से लटक गया। जो शख्स अल्लाह को याद करे, उसकी नेमतों को शुमार करे और शुक्र अदा करे, वो इस जरा से लटक गया। कभी हमने सोचा है वाकई कि जिंदगी में हम हफ्ते में एक दिन 5 मिनट के लिए अपना वजीफा बनाएं कि 5 मिनट बैठेंगे सिर्फ ये सोचेंगे अल्लाह ने हमें दिया क्या क्या। हम ये तो जरूर सोचते हैं ना खुदा ने हमें क्या क्या नहीं दिया। अभी तक वॉशिंग मशीन घर में नहीं है, अभी तक एसी नहीं लगा, अभी तक जनरेटर नहीं आया, अभी तक यूपीएस नहीं आया, अभी तक कंप्यूटर नहीं आया, अभी तक गाड़ी नहीं आई, अभी तक वो तो हमें बहुत सारी लिस्ट हैं जो हमारे पास पता है कि हमें अब तक नहीं आई, आना बाकी है। कभी हमने ये सोचा कि खुदा ने क्या क्या दिया? सोचे 5 मिनट हफ्ते में एक मरतबा। अब यकीन यानी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह ने ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया, खुदा का शुक्र, खुदा तूने मुझे ये दिया, खुदा तेरा शुक्र तूने मुझे ये दिया, खुदा तेरा शुक्र मुझे ये दिया। खुदा वादा करता है कुरान के अंदर, लाइन शकर तुम लजीदन नकुम, जब भी तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे मेरा वादा है कि मैं इसमें इजाफा करूंगा। तुम रिकग्नाइज तो करो परवरदिगार की नेमतों, अल्लाह को याद करे, उसकी नेमतों को शुमार करे, शुक्र करे, वो उस दर से लटक गया। जो शख्स किसी मरीज की आयादत करे वो इस दरस से लटक गया। जो शख्स मां बाप या इनमें से किसी एक के साथ नेकी करें, फर्ज करें दोनों नहीं मां बाप में से एक बचा, ठीक है, वो इस दरस से लटक गया। जिस शख्स ने किसी को गजबनाक किया हो और आज उसको राजी कर ले, वो भी इस दरस से लटक गया। जो किसी जनाजे में शरीक हो वो भी इस दरस से लटक गया। जो किसी मुसीबत जदा को तसल्ली दे वो भी इस दरस से लटक गया। और फिर आखिर में पैगंबर एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, और जो आज के दिन किसी भी कार्य खैर को अंजाम दे वो इस दरख से लटक गया। आपने गौर किया जाने गिरामी, शाबान के महीने के अमाल क्या क्या थे? हम क्या सोच के बैठे थे कि शाबान के महीने में इतनी मरतबा यासीन पढ़ना है, इतनी मरतबा रहमान पढ़ना है, इतनी मरतबा कुरान पढ़ना है, इतनी नमाजें पढ़नी है, ये सब करना है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने बार बार अर्ज किया है कि मुस्तहबात मजा ही उस वक्त देते हैं जब वाजिबात अवेलेबल हों, लेकिन हम बास औकात उस रूह बंदगी परवरदिगार को भूल जाते हैं, उस मिजाज अहले बैत अथार को भूल जाते हैं कि जिस मिजाज को पैदा करने के लिए अहले बैत अथार इतनी सारी इबादतें करते थे और करवाते थे। इबादतों को अंजाम देना है लेकिन साथ ही साथ कोशिश करनी है कि सब चीजें जिंदगी के अंदर आए। फिर मैं रिवायत को शॉर्ट कर रहा हूं, फिर पैगंबर अकरम ने दरख्त ज़क्कूम का तस्करा शुरू किया और कहा कि ये वो दरख्त है जो आपको, यानी किसी भी ऐसे इंसान को कि जो गुनाह करेगा जहन्नम की तरफ लेकर जाने वाला। और फिर पैगंबर फरमाते हैं कसम है उस ज़ात की जिसने हक के साथ मुझे मबूस फरमाया, जिस शख्स ने इस दिन अपनी वाजिब नमाज में कोताही की और इसको ज़ाया किया वो ज़क्कूम की शाख से लिपट गया। नमाज روزے تو واجب تھے ہی نہیں شعبان میں، لہٰذا روزے کا تذکرہ نہیں ہے. وہاں پر جو اگلی بات تھی وہ دیکھیں یہاں پر آ رہی ہیں. جس شخص کے پاس کوئی کمزور فقیر آیا، وہ اس کی حالت کو جانتا تھا، اس کی حالت کے بدلنے پر بغیر ذاتی نقصان کے قادر بھی تھا. ایک تو یہ نا کہ کسی کی حالت بدلوں گا تو خود فقیر ہو جاؤں گا، نہیں، میری حالت بھی نہیں بدلے گی اور قدرت ہے کہ اس غریب کی مدد بھی ہو جائے گی. اور دوسرا کوئی نیابت کرنے والا بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی چھوڑ دیا، ہاتھ نہیں تھاما، تو وہ بھی درخت تزکم سے لپٹ گیا، سیدھا جہنم میں لے کر جانے والی. تین، جس شخص کے پاس کوئی بدکار انسان عذر کرے کہ بھائی ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، اور یہ اس کو اس کی برائی سے زیادہ سزا دے اور عذر قبول نہ کرے. ہم بعض اوقات، یعنی یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے، بعض اوقات پروردگار ٹھیک ہے ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہم اس کے ساتھ فرض کر لیں ہم نے کوئی دو جملے کہہ دیے، خدا ممکن ہے ہمیں اجازت بھی دے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس نے جتنا برا کیا ہم بھی اتنا ہی برا کرتے ہیں یا اس سے چار گنا برابر کرتے ہیں؟ پتھر کا جب اینٹ سے تو نہیں دے رہے. اور اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب جذبات میں ہم رسپانس کرتے ہیں، جذبات میں ہم جو ریئیکشن دکھاتے ہیں، تو جس نے جتنا بھی کیا ہوتا ہے ہم سارا سود سمیت واپس لوٹاتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ آج تو سارا حساب برابر ہو گیا، اگلے پچھلے سارے حساب چکا دیے. پیغمبر فرماتے ہیں درخت زقوم سے لپٹ گیا. اور جو شخص میاں بیوی کے درمیان، باپ اور اولاد کے درمیان، عزیزوں کے درمیان، پڑوسیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، دو بہنوں کے درمیان جدائی پیدا کرے، وہ بھی شاخ زقوم سے لپٹ گیا. جو شخص کسی تنگ دست پر حالت کو جانتے ہوئے سختی کرے اور اس کے مصائب پر غصے کا اضافہ کرے، جانتے ہیں کہ بیچارے تنگ دست ہے، نہیں دے سکتا ہے قرضہ، ابھی نہیں پرابلم کو تمہارے سوال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے سارے وعدے کیے تھے بیچارے نے، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو مجبور ہے اور نہیں دے پا رہا، اور پھر بھی انسان جو ہے اس کو تکلیف دے، اذیت میں ڈالے. پیغمبر فرماتے ہیں درخت زقوم سے لپٹ گیا. جو شخص، جس شخص پر قرضہ ہو اور وہ اس کا انکار کر دے اور زیادتی کی کوشش کرے اور کوشش کرے کہ وہ قرضہ باطل ہو جائے، یعنی قرضہ لیا ہوا تھا اور اب کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے سر سے ہٹا دے کہ میں تو نہیں دینا، میں نے نہیں لیا تھا قرضہ، جھوٹ بولے، پیغمبر فرماتے ہیں درخت زقوم سے لپٹ گئے. جو شخص کسی یتیم پر ظلم کریں، تکلیف دے، اس کے مال کو برباد کریں، وہ بھی شاخ زقوم سے لپٹ گیا. جو شخص کسی مومن کی عزت کو برباد کریں اور لوگوں کو اس پر کام پر آمادہ کریں، وہ بھی شاخ زقوم سے لپٹ گیا. جو شخص اس طرح سے گانا گائے کہ اس کے گانے سے لوگ گناہوں پر آمادہ ہوں، وہ بھی شاخ زقوم سے لپٹ گیا. جو شخص بیٹھ کر اپنے برے کاموں کو شمار کریں، بندوں پر ظلم و ستم کو شمار کریں اور اس پر فخر و مباحت بھی کریں، وہ بھی شاخ زقوم سے لپٹ گیا. جس کا پڑوسی بیمار ہو اور ہلکا سمجھتے ہوئے عیادت نہ کریں، وہ بھی شاخ زقوم سے لپٹ گیا. جس کا کوئی پڑوسی مر گیا، اس نے جنازے میں شرکت نہ کی، اس کو ذلیل سمجھتے ہوئے، وہ بھی شاخ زقوم سے لپٹ گیا. جو شخص مصیبت زدہ سے روگردانی کریں اور اس پر ظلم کریں، اسے ذلیل سمجھتے ہوئے، وہ بھی شاخ زقوم سے لپٹ گیا. جو شخص ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کا آنکھ ہو گیا، وہ بھی شاخ زقوم سے لپٹ گیا. جو شخص ماں باپ کا آج سے قبل آنکھ ہوا تھا، انہیں آج کے دن قدرت رکھتا تھا کہ راضی کر لیتا، راضی نہ کیا، خوش نہ کیا، وہ بھی شاخ زقوم سے لپٹ گیا. اور اس کے علاوہ کوئی بھی برائی کرے، وہ بھی شاخ زخم سے لپٹ گیا. روایت ابھی طولانی ہے، اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص شاخ زخم سے لپٹا ہوتا ہے، درخت توبہ سے لپٹا ہوا ہوتا ہے، درخت توبہ کی شاخص کو آسمان کی طرف لے کر جاتی ہیں. یہ کہہ کر پیغمبر نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک بے اختیار پیغمبر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. اس مسکراہٹ کے بعد پیغمبر خاموش ہو گئے، ایک دم سے نیچے دیکھا، پیغمبر کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہوئے. کچھ دیر گزری، پیغمبر کی کیفیت ختم ہوئی، ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا جب میں باتیں کر رہا تھا میں نے ویسے ہی دیکھا درخت توبہ کو، کتنے ہی مومن تھے جو اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے تھے. زید بن حارثہ کا نام لیا پیغمبر اکرم نے باقاعدہ طور پر، کہا میں نے دیکھا کئی ساری شاخوں سے لپٹے ہوئے تھے وہ، اور درخت توبہ کو جنت کی طرف لے کر جا رہا تھا. لیکن پھر بے اختیار پیغمبر فرماتے ہیں میں نے دیکھا بہت سارے مومنوں کو، منافقوں کو، کہ جو درخت زقوم سے لپٹے ہوئے تھے، اور ایک نہیں کئی شاخوں سے لپٹے ہوئے تھے، اور درخت زقوم ان کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا تھا. ایسے نہیں گرامی، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ کلی طور پر اگر ہم اپنی گفتگو کو مکمل کریں، بس مناجات شعبانیہ، اس کو جو ہے وہ میں آج کا موضوع نہیں بنا رہا اس لیے کہ بہت لمبی گفتگو ہے. ہاں، خلاصتاً اگر ساری باتوں کو میں پیش کرنا چاہوں، تو خلاصتاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں جو اہم ترین عبادتیں، ان میں ایک ہے روزہ، ایک ہے استغفار، اپنے گناہوں کی مغفرت، اس کے لیے جو 70 مرتبہ کا ذکر تھا استغفر اللہ واسلہ التوبہ، ایک ہے صدقہ۔ ضروری نہیں کہ انسان سینکڑوں ہزاروں روپے صدقہ نکالیں، آپ کو اللہ نے اتنی برکت دی کہ آپ روپیہ نکال سکتے ہیں، آپ ایک روپیہ نکالیں، 5 روپے نکال سکتے ہیں 5 روپے نکالیں، 10 روپے نکال سکتے ہیں 10 روپے نکالیں، ہاں کچھ نہ کچھ ضرور نکالیں، حوصلہ رکھیں اپنے دل میں دینے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا۔ اس کے بعد میں نے ایک بات کی تھی کہ اس ذکر کے اندر تقریباً 2.5 منٹ لگیں گے، ایک جملہ بڑھا رہا ہوں، ایک مناجات ہے جو ماہ مبارک شعبان میں ائمہ طاہرین اور ان کے فرزندان پڑھا کرتے تھے ریگولرلی۔ تقریباً یوٹیوب وغیرہ پر جو یہ فائل اویلیبل ہے اچھی ریکارڈنگ میں، اچھی آواز میں، 16 منٹ، 17 منٹ، 18 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہے، وہ تو بہت سلو سلو پڑھی گئی ہے، آپ اگر تھوڑا تیز پڑھ سکیں گے تو ممکن ہے آپ کو 12-13 منٹ لگیں، 10 منٹ لگیں۔ میں یہ ضرور درخواست کروں گا کہ شروع میں 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو خود بخود آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دعا میں ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں جس دعا کے بارے میں ہم ترجمہ پڑھ پڑھ کے عادی ہو جاتے ہیں، جیسے دعا کمیل ہے، ٹھیک ہے میرے بھی نہیں آتی، لیکن جب کئی مرتبہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تو جب اس کے خاص خاص جملے آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، تو سمجھ میں آتا ہے یہ جملے کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے عربی نہیں آتی ہم کو، کیونکہ عربی سے ہی نکلی، بہرحال اردو اچھی خاصی چیز ہے۔ تو 2-4 دن، 5 دن آپ ترجمہ پڑھ لیں گے تو مناجات شعبانیہ پڑھنے میں آپ کو وہ لطف آئے گا جو دعا قبل پڑھنے میں آتا، کیونکہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیسے پڑھ رہا ہوں، کس طریقے سے پڑھ رہا ہوں۔ تو مناجات شعبانیہ بھی روزانہ کی 15 منٹ، اگر پروردگار کی خاطر ایکسٹرا 15 منٹ نکالنے کا ٹائم ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ آپ نکال سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، روزانہ نہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں 2 دن چھٹی کا دن ویکینڈ پر، تو کم از کم مناجات شعبانیہ کو اپنی زندگی میں ضرور بھی ضرور شامل کریں، ایٹ لیسٹ شعبان کے مہینے کے لیے۔ میں نے اپنی گفتگو کو مکمل کیا، ایک جملہ میں مصائب کا پڑھ دوں، اس کے بعد فوراً، اگرچہ ٹائم اچھا خاصا گزر چکا ہے لیکن بہرحال میرے پاس تقریباً 10-15 منٹ ابھی اور ہیں، اور جو سوالات میرے پاس ہیں انہی کے جوابات دوں گا، اگر کوئی اور سوال آ گئے تو اس کو بھی ہم لے لیں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ ان سوالات پر گفتگو کو مکمل کر دیں۔ لیکن مصائب کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ماہ مبارک شعبان ہے اور اکثر عزیزان اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، خاص طور پر 3 روزوں کی بات کی ہم نے، رجب کے آخر میں بھی 3 روزوں کی بات کی، شعبان کے آغاز میں بھی 3 روزوں کی بات کی، شعبان کے اختتام میں بھی 3 روزوں کی بات کی۔ اگر 3 روزے کی بات کی جائے تو اس کا مطلب ہے 3 دن کی بھوک اور پیاس، لیکن اذان گرامی اس 3 دن کی بھوک اور پیاس میں اور اس 3 دن کی بھوک اور پیاس میں جو کربلا والے حسین نے برداشت کی، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ 3 دن کی بھوک اور پیاس، ہم 3 دن بھوکے رہتے ہیں، 3 دن پیاسے رہتے ہیں، لیکن مسلسل نہیں رہتے ہیں۔ ہر بھوک کا آغاز سحری سے ہوتا ہے، ہر بھوک کا اختتام بہترین کھانے پر ہوتا ہے، سحری میں بھی کھا لیں، افطاری میں بھی کھا لیں، پھر سحری میں بھی کچھ تناول کر لیں، پھر افطاری میں ٹھنڈا پانی مل رہا ہے۔ اور کربلا والا حسین وہ ہے 3 دن کی بھوک اور پیاس، ایسی 3 دن کی بھوک اور پیاس کہ پھر اس کے بعد حسین اور حسین کے بچوں کو کربلا کے میدان میں کچھ بھی نہیں ملا، بڑے جوان خواتین تو ایک طرف، حسین کے 6 مہینے کا بچہ بھی، یعنی ایسا لگتا ہے روایتوں کو پڑھ کر کہ اگر کربلا نے تیر نہ مارا ہوتا تو شاید پیاس سے شہید ہو جاتا، اور حسین کے لیے کتنا سخت مرحلہ تھا۔ بس وہ جملہ ایک امام کا اپنا مصرع، ایک شعر پڑھ دوں آپ کے سامنے اور گفتگو کو مکمل کر دوں، اتنا مشکل تھا امام حسین کے لیے، علی اصغر کے لیے پانی مانگنا اتنا مشکل تھا کربلا کے میدان میں۔ بعض روایتوں میں نے علماء سے سنا ہے، علامہ ذیشان حضرت جوادی روایت کو پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے جب شام غریبہ میں شہزاد سکینہ کو لینے کے لیے جناب زینب پہنچی ہیں اور بابا کے سینے سے سکینہ کو جدا کیا ہے، تو جناب زینب نے ایک سوال کیا کہ بیٹا بابا نے جب تمہیں اپنے پاس بلایا کچھ کہا بھی تھا؟ کہا ہاں پھوپھی اماں، کچھ کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہا تھا پھوپھی اماں بابا نے کہا تھا میرے رشیوں کو میرا سلام دینا، اور یہ کہنے کے بعد کہا تھا کہ
وہ بھی اما بابا نے کہا کہ شیعوں کو ایک پیغام دینا, اور وہ پیغام یہ دینا, شیعتی مہما شرط تم ازما انفس قرونی او سمے تم بے غریب او شہید انفت بونی, اے میرے شیعوں کبھی ٹھنڈا پانی تمہیں نصیب تو کربلا والے پیاسے حسین کی پیاس کو یاد کر, کبھی کسی غریب الوطن کا ماتم کرنا ہو, کبھی کسی شہید پر رونا ہو تو کربلا والے شہید پر رونا. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا, لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا یرحمونی, اے میرے ماننے والے شیعو کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے, اے میرے شیعو کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ تمہارا حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا, کسی ظالم کو رحم نہ آیا کہ حسین کے ششپائے کو پانی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّامُ انْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. عزیزان گرامی, اس سے پہلے کہ میں دعا کر کے اپنی اس گفتگو کو مکمل طور پر مرحلہ اختتام تک پہنچاؤں, اب خالصتاً یہ 2-4 فقہی مسائل ہیں, ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے. اگر کسی مومن کا کوئی کمٹمنٹ ہے, کوئی جانا چاہتا ہے, تو بہرحال انہیں ایسا نہیں ہے کہ اب آپ پابند ہیں بیٹھنے کے. 2-4 سوالات ہیں, اور بلکہ 4 ہی کاغذ میرے پاس ہیں, اگر اور ہیں تو پلیز پہنچا دیں والنٹیئرز, ورنہ پھر اس کو مکمل کر لیں گے. روزے کی حالت میں بالوں میں مہندی یا خضاب لگا سکتے ہیں؟ ظاہراً اس کو مکروہ قرار دیا گیا, لیکن بہرحال لگا سکتے ہیں, روزہ باطل نہیں ہوگا. روزے کی حالت میں چھپ کر بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں, تو عام دنوں میں برائی یہ سوچ کر نہ کریں کہ اللہ ناراض ہوگا. میرے خیال میں سوال سے زیادہ شاید کسی کی خواہش ہوگی کہ میں جملے کا تذکرہ کر دوں, لہٰذا میں نے تذکرہ کر دیا کہ ہاں واقعی کتنی اچھی بات ہے کہ انسان رمضان کے مہینے میں روزے کے عالم میں جو ہے وہ چھپ کر بھی وہ کھانا پینا نہیں کرتا, اس لیے کہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو کھانا اور پینا ویسے ایک حلال کام ہے, لیکن جب انسان ارادہ کر لیتا ہے, نیت کر لیتا ہے, تو پھر حلال کام بھی خدا کی خاطر چھوڑ دیتا ہے, چھپ کر بھی نہیں کرتا. تو اگر واقعی انسان پروردگار کے ساتھ نیت کرے کہ میں حرام کروں چھوڑوں گا, تو کتنی آسانی کے ساتھ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائی سے بچا سکتا ہے. بہت اچھا جملہ. اگر مستحب روزہ ہو اور کوئی آدمی کافی چائے یا کوئی اور چیز دے, تو اور اس کو بولنا ضروری ہے کہ روزہ ہے یا روزہ کھول سکتے ہیں؟ تو یہ درمیان گفتگو میں بات آ گئی کہ مومن کی دعوت جو ہے وہ اگر واقعی ایک پراپر دعوت ہو تو پھر جو ہے وہ, اور مستحب روزہ آپ نے رکھا ہوا ہو, تو اسلام ریکمینڈ کرتا ہے, پروردگار ریکمینڈ کرتا ہے کہ تم نہ بتاؤ کہ تم نے روزہ رکھا ہے, روزہ کھول دو, اور انشاءاللہ پروردگار روزے کا ثواب بھی عنایت کرے گا اور مومن کا دل رکھنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. مستحب روزہ رکھا ہوا ہو اور دن میں کسی بھی وجہ سے کھولنا چاہیں تو کتنے بجے تک کھول سکتے ہیں؟ دیکھیں روزہ جو مستحب ہے وہ اس کی جو نیت کا وقت ہے اور جو کھولنے کا وقت ہے وہ آپ کے پاس فل ٹائم ہے, یعنی آپ جب بھی چاہیں روزہ کھول سکتے ہیں. یعنی وہی والی بات کہ آپ روزے کے ثواب سے محروم ہونا چاہتے ہیں, سرنڈر کرنا چاہتے ہیں, تو مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی کھول سکتے ہیں, کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے آپ. تو مستحب روزے میں چونکہ آپ پر کوئی واجبات نہیں تھا, لہٰذا آپ کے پاس آخری منٹ تک ٹائم ہے, آپ روزہ کھول بھی سکتے ہیں اور آخری منٹ تک روزے کی نیت کر بھی سکتے ہیں. فرض کریں آپ کو کوئی واجب روزہ باقی نہیں ہے, اور آپ کو شام کو 6 بجے خیال آیا کہ آج پورا دن نہ میں نے کچھ کھایا نہ میں نے کچھ پیا, کاش روزے کی نیت کر لی ہوتی. خدا کہتا ہے کاش کیوں, ابھی نیت کر لو. 6 بجے تو بہت دور کی بات ہے, افطاری کرنے سے مثال کے طور پر 10 منٹ پہلے خیال ہے کہ آج پورا دن کچھ نہیں کھایا پیا, کاش روزے کی نیت کر لی ہوتی. خدا کہتا ہے ابھی نیت کر لو, تمہیں پورے دن کے روزے کا ثواب دوں گا. مستحب روزہ تو یہ ہو گیا مستحب روزہ. تو مستحب روزے میں آپ کے پاس پورے دن پرمیشن ہوتی ہے, آپ روزہ کھول بھی کسی وقت سکتے ہیں اور روزہ رکھ بھی کسی وقت سکتے ہیں, اگر دن بھر کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس سے روزہ باطل ہوتا. اگر کسی نجاست کی حالت میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی, تو پھر کس طرح رجب شعبان کے مستحب روزے کا ثواب حاصل کر سکتی ہے؟ رجب کے حوالے سے تو بطور خاص میرے مطالعے میں بات آئی تھی, مجھے یاد ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا ہے کسی وجہ سے, تو کچھ ذکر تھے جس کو انجام دے دے تو اسے روزہ رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے. تو ایک اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے, قیاس کرنے کی ہمیں اپنی مرضی سے اجازت نہیں ہے, لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہرحال اگر ایک عورت کو خدا نے محروم کیا ہے کسی وجہ سے کچھ مخصوص ایام میں روزے کی عبادت اور روزے کا ثواب حاصل کرنے سے, تو کئی سارے اذکار ہیں اور ان اذکار کو پڑھ کر جو مفاتی وغیرہ میں بھی لکھے ہوئے رجب کے اعمال میں, تو عین ممکن ہے پروردگار عالم ان اذکار کو پڑھنے کے نتیجے میں وہ سارے ثواب عطا کرے کہ جو کسی مومن کو دن بھر روزہ رکھنے کی صورت میں عطا ہو سکتے ہیں. سوالات کا سلسلہ بھی مکمل ہوا, آئیے اس دعا کے ساتھ گفتگو کو مکمل کریں. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, معبود رجب و شعبان کے مہینوں میں جو بہترین انداز تیری بندگی کا ہے اس کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما.
ایسے اعمال انجام دینے کی جس میں تیری رضا ہے، اہل بیت اطہار کی رضا ہے، ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ معبود ان کاموں سے بچنے کی جن میں تیری بھی ناراضگی ہے، اہل بیت اطہار کی بھی ناراضگی ہے، ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، تیری رحمت کامل ہے، تیری نعمتیں کامل ہیں، تیری ذات کامل ہے۔ معبود جو بہترین نعمتیں، رحمتیں، عنایتیں، برکتیں کسی بھی مومن یا مومنہ کو اس رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں عطا ہونے والی، معبود جو بہترین حصہ ہو سکتا ہے وہ حاصل کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما، بے روزگاروں اور کم روزگاروں کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، بالخصوص وطن عزیز میں، ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، اپنی آخری حجت امام اسرب الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضر گرامی، ایک مرتبہ سورہ الحم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش ہوگی۔ مرحوم شہید حمید بھوجانی، مرحوم دوست محمد بھوجانی، مرحوم ڈاکٹر غلام محمد رحمانی، مرحوم ڈاکٹر تقی رضا لاکھانی، مرحوم مصطفیٰ احمد، مرحوم ولایت حسین ایویڈی، مرحومہ اقصا زہرا، سکینہ بائی ولی، مرحوم اور ان کی اہلیہ، مرحوم حسن علی اور ان کی اہلیہ، مرحومہ مہرالنساء نایانی، مرحوم حسن علی تھاور، مرحوم محمد حسین بابو، آل مرحومین آف بھوجانی، نایانی، دیوجانی اینڈ واڈیا فیملیز اینڈ آل شہداء ملت، وہ تمام علماء جو دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ تمام مرحوم مومنہ جو دنیا میں نہیں رہے، وہ جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ان سب کے سال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔